بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا عنوان ہے اس کے بعد؟ ہاں لفظ نیت اور اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی, یہ عنوان ہے اب اس کے بعد. نیت کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے نمبر ایک نیت کہا جاتا ہے دل سے ارادہ کرنا. العزم, یا یوں کہو العزم بالقلب, دل سے عزم اور ارادہ کرنا. دوسرا لغوی معنی, دل کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں نا دھیان دینا, دھیان کرنا, تو دل کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا. تیسرا معنی آتا ہے ارادہ. چوتھا معنی آتا ہے قصد. پانچواں معنی آتا ہے کسی چیز کی طلب کے اندر محنت کرنا, کسی چیز کی طلب کے اندر محنت کرنا. یہ ہو گیا نیت کا لغوی معنی. اصطلاح کے اندر نیت کہا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کے وقت اس کام کو انجام دینے کی طرف اپنے ارادے اور دھیان اور عزم کو متوجہ کرنا. کسی کام کو انجام دیتے وقت پر اس کام کی طرف اپنے ارادے دھیان کو متوجہ کرنا. نیت اصلاً ہوا کرتی ہے دل سے, اور زبان سے بول لینا بہتر ہے, ضروری نہیں ہے. اور یہی مسلک ہمارے جمیع احناف کے یہاں چلا آتا ہے کہ اصل نیت ہے دل کا ارادہ, اور زبان سے بول لیوے تو بہت اچھی چیز ہے, اور زبان سے نہیں بولا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اگر زبان سے بولنے میں اور دل کے ارادے میں اختلاف ہو جاوے تو ترجیح دل کے ارادے کو دی جائے گی. زبان سے بولنا اور دل کا ارادہ, دونوں میں اختلاف ہو جاوے تو راجح سمجھا جائے گا دل کے ارادے کو. مثال کے طور پر ابھی ظہر کی نماز کا وقت آئے گا, تو آپ جو ہے ظہر کی نماز کے عزم اور ارادے سے دارالاقامہ سے چلے, مدرسے سے چلے مسجد کی طرف. دل میں ارادہ پکا یہی ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. جب آپ نے وضو کیا تب بھی دل میں یہی ارادہ, مجھے ظہر پڑھنی ہے. مسجد آ رہے ہیں تب بھی آپ کا ارادہ, داخل ہوئے تب بھی کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے. نماز شروع کرنے جا رہے ہیں تب بھی یہی دل میں خیال ہے کہ ظہر پڑھنی ہے. لیکن قدرتی بات ہوئی کہ کسی وجہ سے جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت کے اوپر کیا بولا, میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. کیا بول دیا؟ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں فقہا؟ کہ اس کی ظہر کی نماز ادا ہوگی, عصر ادا نہیں ہوگی. دیکھ لیں یہاں دو چیزوں میں اختلاف ہو گیا. کون کون سی چیز؟ दिल का अज़्म और इरादा और ज़बान से बोलना। दिल का अज़्म और इरादा किया था ज़ोहर की नमाज, और वक्त पर ज़बान से क्या निकल गया, असर की नमाज। तो ये ऐसा होता है, चूंकि इंसान जो है ना किसी चीज़ की सोच की दुनिया में जब गर्क होता है तो उस वक्त पर ज़बान से क्या बोल डालता है उसका एहसास उसको हर वक्त रहता नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि वो डूबा हुआ है ज़ोहर की नमाज के ख्याल में, तसव्वुर में, और इत्तेफाक़ की बात यह है कि उसकी ज़बान से निकल गया कि मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो एतबार किसका होगा, ज़बान की बोलने का एतबार बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बल्कि दिल के अंदर जो उसका इरादा और अज़्म है उसी का एतबार किया जाएगा। नियत की सूरतें हैं, उसको आप किस्म भी कह सकते हैं। सूरतें, पहली सूरत नियत की, तमयीज़ु इबादतिन अन इबादतिन, तमयीज़ु इबादतिन अन इबादतिन, एक इबादत को दूसरी इबादत से तमीज़ देना, जुदा करना। मिसाल के तौर पर नमाज एक इबादत है, रोज़ा दूसरी इबादत है, ज़िक्र तीसरी इबादत है, तिलावत चौथी इबादत है। ये सब इबादतों को आप अपनी नियत के ज़रिए से तमीज़ दो, जुदा करो, अलग करो। फिर नमाज के अंदर भी फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है, ये अलग अलग किस्म की नमाज है, तो उसको आप तमीज़ दो, जुदा करो। तो पहली सूरत हो जाएगी नियत की, तमीज़ु इबादतिन अन इबादतिन। नंबर दो, दूसरी शक्ल समझो, तमीज़ु अमलिन अन अमलिन। दोनों तकरीबन करीब करीब है। तमीज़ु अमलिन अन अमलिन, किसी भी अमल खैर को, किसी भी अमल को दूसरे अमल से आप तमीज़ दो और जुदा करो। लफ्ज़ अमल में उमूम है इबादत के मुकाबले के अंदर। तो दूसरी शक्ल हो जाएगी तमीज़ु अमलिन अन अमलिन। तीसरी शक्ल समझो, तमीज़ु इबादतिन अन आदतिन, तमीज़ु इबादतिन अन आदतिन, इबादत को आदत से तमीज़ देना और अलग करना। तमीज़ु इबादतिन अन आदतिन, इबादत को आदत से तमीज़ देना और अलग करना। मिसाल के तौर पर बहुत सारे काम हम बतौर आदत करते हैं और वही काम आप बतौर इबादत करते हैं, दोनों में फ़र्क है बहुत बड़ा। जैसे कि एक आदमी चलता है, चलना उसकी आदत है, लेकिन यही चलना अगर इशाते दिन के लिए है, तवाफ़ के लिए है, सफ़ा मरवा की सही के लिए है, मीना की तरफ है, अरफात की तरफ है, तो ये इबादत है। तो नफ्स से चलना एक आदत है इंसान की कि वो चले कि भाई रोज़ मैं रोज़ाना 8 किलोमीटर चलता हूँ, 10 किलोमीटर चलता हूँ, लेकिन यही चलना उसने तवाफ़ के अंदर हासिल कर लिया, देख लिया। तो तमीज़ो इबादतिन अन आदतिन, चौथी सूरत देखो, तमीज़ुल मकसूदी बिल अमली, तमीज़ुल मकसूदी बिल अमली, मकसूद को अमल के ज़रिए से तमीज़ देना और जुदा करना। मकसूद चीज़ को अमल के ज़रिए से तमीज़ देना और जुदा कर देना। अब देखो, बहुत सारे लोग जो है वर्जिश करते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं, और यही काम आप सद्दे के अंदर भी करते हैं, खड़े हुए, झुके, नीचे गिर गए, ये काम सद्दे के अंदर भी हुआ करता है। लेकिन इसके अंदर नियत के ज़रिए से आप तमीज़ देंगे कि भाई आप खड़े हुए थे, फिर झुके थे, फिर नीचे गिर गए थे, ये तो मैंने सद्दे शुक्र किया हुआ था। तो मकसूद था सद्दे शुक्र। आपका एक आम अमल है वर्जिश का, कयाम झुकना नीचे गिरना, लेकिन आपने उसको तमीज दे दी, तो तमीजुल मकसूदी अनिल अमल, चार सूरतें हो गई। तो ये नियत की चार सूरतें कही जाती है। बाज़ लोग उसको अकसाम के लफ्ज से भी ताबीर करते हैं। तो ये हो गई नियत की लुगवी इस्तिलाही तारीफ, नियत के अकसाम या नियत की सूरतें। अब चंद अहम मसाइल समझो नियत के मुताले। पहला अहम तरीन मसला, अगर नियत खालिस अल्लाह ताला के लिए होगी तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल कहा जाएगा, खालिस अल्लाह के वास्ते नियत की है तो अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। बस दूसरी शर्तें हैं वो आगे आ रही है कि एहतिसाब की कैफियत हो, यानी सवाब का यकीन, और इत्तिबा की कैफियत हो, यानी कुरान और सुन्नत की मुताबिक हो। ये दूसरी शर्तें हैं अमल के लिए। लेकिन अमल खालिस अल्लाह की रज़ा की नियत से किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। नंबर दो, खालिस रियाकारी होगी तो वो अमल मर्दूद हो जाएगा, दिखलावा रियाकारी तो वो अमल मर्दूद हो जाएगा। नंबर तीन समझो, अगर नियत में दोनों चीज़ें हैं, लिवजहिल्लाह भी है और रियाकारी भी है, नियत दोनों है, लिवजहिल्लाह भी है और रियाकारी भी है, तो तीन कॉल, तो फिर उसके मसाइल अलग अलग हैं। नंबर एक, ये तीसरी शक्ल की ज़ैली शक्लें देखो। नंबर एक, बहुत से हजरात कहते हैं कि इस अमल के ऊपर भी अल्लाह के यहाँ सवाब मिलेगा। तीसरी शक्ल क्या चल रही है, दोनों नियत है, लिवजहिल्लाह भी है और रियाकारी भी है, दोनों है, तो फिर उसका हुक्म। नंबर एक, बहुत से हजरात कहते हैं कि सवाब मिलेगा। इनका कहना ये है कि लिवजहिल्लाह वाली नियत है ना, वो इतनी वजनी नियत है कि वो रिया वाली जो नियत है वो उसको मिटा डालेगी, उसको दबा डालेगी। लिवजहिल्लाह वाली जो नियत है वो नियत इतनी वजनी है कि वो रिया वाली नियत को क्या करेगी, दबा डालेगी, मिटा डालेगी, इसलिए सवाब मिलेगा। नंबर दो, बाद हजरात का इस सिलसिले में मसलक ये है कि सवाब नहीं मिलेगा। उनका कहना ये है कि एक बाल्टी पानी को नापाक करने के लिए एक कतरा पेशाब का भी काफ़ी हुआ करता है। एक बाल्टी भर पानी को एक कतरा भी पेशाब का मिल जावे तो पूरी बाल्टी को नापाक करने के लिए काफ़ी हुआ करता है। इसीलिए ज़रा सी नियत भी रियाकारी की आ गई ने, भले लिवजहिल्लाह नियत थी, इसीलिए इस आदमी को सवाब मिलेगा नहीं। नंबर तीन, बाद हजरात की राय ये है कि सवाब भी नहीं मिलेगा और गुनाह भी नहीं होगा, सवाब भी नहीं मिलेगा और गुनाह भी नहीं होगा, इसीलिए कि लिवजहिल्लाह नियत है इसलिए गुनाह नहीं, और रियाकारी की नियत है इसीलिए सवाब नहीं। समझ लिया? तीसरा मसलक, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। गुनाह क्यों नहीं, लिवजहिल्लाह की नियत को देख करके, सवाब क्यों नहीं, रिया वाली नियत को देख करके। नंबर चार, बाज हजरात ने तराजू लगाई है। क्या तराजू लगाई है कि देखो कि दोनों नियत बराबर है या कोई एक नियत कम है दूसरी ज्यादा है?
वजन करो नियत के अंदर,
दोनों नियत के अंदर क्या करो,
वजन करो।
अगर दोनों नियत बराबर बराबर है, लिवजहिल्ला वाली नियत भी 50% और रियाकारी वाली नियत भी 50%, दोनों बराबर बराबर है, तो उस सूरत में वो अमल मर्दूद हो जाएगा। वो अमल क्या हो जाएगा?
मर्दूद।
तो अगर बाज लोग कहते हैं कि नियत के अंदर जो है वजन करो, ध्यान करो किसकी कितनी मिकदार है, अगर दोनों की मिकदार बराबर बराबर है तो उस सूरत में अमल कैसा हो जाएगा?
मर्दूद।
पांचवी सूरत, दुनिया की नियत का गलबा है, रिया वाली नियत का गलबा है और लिवजहिल्ला वाली नियत मगलूब है, दिखलावे वाली नियत का गलबा और अल्लाह वाली नियत का मगलूब होना, अगर ऐसा है तो ये अमल मर्दूद हो जाएगा। तो ये अमल क्या हो जाएगा?
मर्दूद हो जाएगा।
तो समझ में आई पांचवी शक्ल? क्या हुई पांचवी शक्ल? लिवजहिल्ला वाली नियत कैसी?
मगलूब।
और रिया वाली नियत गालिब, तो वो अमल कैसा हो जाएगा?
मर्दूद
हो जाएगा। छठी शक्ल समझो, लिवजहिल्ला वाली नियत का गलबा, लिवजहिल्ला वाली नियत का गलबा और रिया वाली नियत मगलूब, लिवजहिल्ला वाली नियत गालिब और रिया वाली नियत मगलूब, तो ऐसी सूरत के अंदर नियत खालिसा के बकदर सवाब मिलेगा। नियत खालिसा की मकदार में सवाब मिलेगा। क्या शक्ल हुई? लिवजहिल्ला वाली नियत कैसी है?
गालिब
है और रिया वाली नियत कैसी है? मगलूब है। तो जितनी खालिस नियत है इतनी मकदार के अंदर उसको सवाब मिलेगा। समझ गए बात को? सातवीं शक्ल समझो, लिवजहिल्ला वाली नियत थी, जब काम आपने शुरू किया तो नियत कैसी थी?
लिवजहिल्ला।
फिर रियाकारी आ गए, इसलिए कि ये सब धंधे शैतान कराता है और शैतान तो टोह में लगा रहता है, वेटिंग में, इंतजार में लगा रहता है कि कब मुझे घुसने का और दखलगिरी करने का चांस, मौका मिले और मैं घुस के दखलगिरी करके काम को बिगाड़ूं। तो आपने तो लिवजहिल्ला नियत से अमल शुरू किया लेकिन रियाकारी वाली नियत घुस गई, दाखिल हो गई, लेकिन आप माशाल्लाह अच्छे अज़्म के हो, मजबूत इरादे को हो, लिहाजा वो रिया वाली नियत जो शैतान लाया ने वो फौरन हट भी गई, निकल भी गई। देखो अच्छी तरह शक्ल समझना कि जब आपने अमल किया तो नियत कैसी थी?
खालिसतन
लिवजहिल्ला। फिर आ गई रियाकारी वाली नियत, लेकिन माशाल्लाह आप साहिब निस्बत हो, मजबूत नियत के हो और आपने वो शैतानी नियत को उड़ा दिया या वो नियत निकल गई भी तौफीकिल्ला, तो ऐसी सूरत के अंदर कोई हरज नहीं, वो आपका अमल पूरा मुखलिसाना अमल समझा जाएगा और इंशाल्लाह आपको उस पर अजरे कामिल मिलेगा। तो जो थोड़ी देर के लिए गलत नियत का शाइबा आ गया था, वसवसा आ गया था, ख्याल आ गया था, वो माफ, वो उड़ जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ आपका ये पूरा अमल कैसा समझा जाएगा?
खालिस
लिवजहिल्ला। और इस अमल पर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे। आठवीं नियत समझो, लिवजहिल्ला नियत है, अल्लाह की रजा की नियत है, خالصتن لوجہ اللہ نیت ہے اور ریاکاری گھس گئی, نیت تھی خالصتن لوجہ اللہ اور پھر ریاکاری آ کر اس میں گھس گئی, داخل ہو گئی, اور آنے کے بعد گئی نہیں, آنے کے بعد ریٹرن نہیں ہوئی, واپس نہیں ہوئی, ریاکاری بھی ساتھ میں رہی. شروع جب عمل کیا تب کیسی نیت تھی؟ خالصتاً لوجہ اللہ, پھر آئی ریاکاری اور آ کے گئی نہیں. بعض لوگ آ کے جاتے ہی نہیں ہیں, تو اس طرح ریاکاری بھی آئی تو اب جانے کا نام ہی نہیں لیتی, برابر ساتھ ساتھ کے اندر چلی, تو ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ثواب ملے گا, معجور ہوگا. گویا کہ عمل کی ابتدا کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ عمل کی ابتدا. کہ آپ نے جب ابتدا کی تب آپ کی نیت کیسی تھی؟ خالصتاً لوجہ اللہ. بعد میں ریاکاری اس کے اندر داخل ہوئی, اس لیے جو ہے آئی نے گوسی, چلو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل آپ کی خالص نیت ہے, اس کا اعتبار ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. نوی شکل سمجھو, نو نمبر. آپ نے عمل خالص اللہ کے لیے شروع کیا, میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, خالصتاً لوجہ اللہ آپ نے عمل شروع کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ عمل میں تزئین آئی, زینت آئی عمل میں, حسن آیا عمل میں, دکھلاوے کے واسطے, غیر اللہ کے واسطے. برابر سمجھنا اس شکل کو. عمل جب آپ نے شروع کیا تو اس وقت کے اوپر عمل کیسا تھا؟ خالصتاً لوجہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ زینت آئی, تزئین آئی, حسن آیا. کیوں آیا؟ غیر اللہ کے واسطے. تو عمل مقبول, حکم کیا؟ عمل مقبول, اور تزئین مردود ہو جائے گی. عمل مقبول لیکن تزئین کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی. اب دیکھو یہاں پر آپ نے نماز شروع کی, نماز شروع کی, اتنے کے اندر دیکھا کہ ایک صاحب آ گئے مسجد میں, اور گوشے چشم سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک صالح لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ میں اپنی نماز بہت عمدہ بنا دوں تاکہ میرا ہی نمبر لگ جائے. دیکھ لیا آپ نے نماز شروع کیوں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے. لیکن نماز میں آپ نے سکون, اطمینان, طول قرات, تسبیح, بین السجدتین دعا اور قومے کی دعا, اور یہ سب آپ نے بڑھا دی ایک دم. تزئین آ گئے عمل میں, حسن آ گیا عمل کے اندر. لغیر وجہ اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے, تو کیا ہوگا اس کا حکم شرعی؟ عمل کیا ہوگا؟ مقبول. نفس نماز آپ کی کیسی؟ مقبول. لیکن یہ جو تزئین کی, یہ کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی. لیکن اس شکل میں ایک قید ذہن میں رکھو. کیا قید؟ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عمل میں حسن اور تزئین آئی تو اس سے تزئین مردود نہیں ہوگی بلکہ مقبول ہوگی. سمجھو اچھی طریقے سے, اللہ کے کسی نیک بندے کی وجہ سے عمل میں تزئین آئی, حسن آیا, تو وہ تزئین مقبول ہوگی مردود نہیں ہوگی. بس شرط اتنی کہ اللہ کے اس نیک بندے کی وجہ سے جو تزئین اور حسن آیا عمل میں وہ کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، بلکہ اس غرض سے ہو کہ یہ اللہ کا نیک اور مخلص بندہ ہے، یہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، اس نیت سے عمل کے اندر تزئین ہوگی تو وہ تزئین مردود نہیں ہوگی، بلکہ وہ تزئین کیسی ہوگی؟ مقبول ہو جائے گی. دیکھ لیا کتنی بڑی بات ہے کہ عمل شروع کیا تھا خالصتاً لوجہ اللہ، اب تزئین اور حسن آیا اللہ کے کسی نیک بندے کے واسطے، اور اس میں کوئی آپ کی دنیاوی نیت نہیں ہے کہ حضرت مجھے خلافت کی خلعت سے نوازیں گے، ایسی نیت نہیں ہے، یہ مقصود ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ یہ اللہ کا نیک بندے ہیں، میرے اس نیک عمل سے خوش ہوں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے. تو یہ نیت مردود نہیں ہے بلکہ کیسی ہوگی؟ مقبول ہوگی. دلیل سمجھو اس کی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اپنے مشکاۃ شریف میں یہ واقعہ پڑا ہے کہ رات کو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اشعر کے محلے سے گزرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے، وہ گھر میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان کا قرآن سنا، پھر حضور آگے چلے گئے. پھر صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد اوتیت یا ابا موسیٰ مزمارم من مزامیر آل داؤد، کہ ابو موسیٰ تم کو تو آل داؤد کی طرح حسن صوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضور آپ نے کب سنا؟ تو کہا کل رات کو میں وہاں سے گزرا تھا اور تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے سنا کھڑے رہ کر. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا فرمایا؟ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر پتا چلتا کہ باہر آپ سن رہے ہیں تو لقد حبرت لک حبرن، کہ میں اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا. کیا کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے؟ اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ ابو موسیٰ اللہ کو خوش کرنا چاہیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اچھا پڑھتے، کوئی تنبیہ نہیں فرمائی. اور آپ جانتے ہیں تقریر رسول حجت شرعیہ ہے، تقریر رسول کیا ہے؟ حجت شرعیہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو موسیٰ کے اس جملے کو سن کر کے تردید نہ کرنا بلکہ تائید کرنا، یہ اس بات کی خاموشی اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اس نیت سے اگر عمل میں حسن اور تزئین آئی تو وہ تزئین اور حسن مردود نہیں ہوگا بلکہ مقبول ہو جائے گا. باقی اللہ کے کسی نیک بندے کے وجہ سے دنیا کی نیت سے اگر تزئین آئی تو گڑبڑا جائے گی، وہ نیت کیا ہو جائے گی؟ گڑبڑا جائے گی، پھر اس کے اوپر وہ اجر ملے گا نہیں. دونوں میں فرق آپ کو بتلا دیا. گیارہویں شکل سمجھو، یہ مسئلہ اس وقت پر ہے جب کہ عمل کا اول اور آخر مربوط ہو. عمل کا اول اور آخر کیسا ہو؟ مربوط ہو. جیسے کہ نماز، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے شروع کی، سلام تک ایک ہی عمل مربوط ہے. روزہ، صبح صادق کے وقت آپ نے شروع کیا، غروب آفتاب تک جو ہے ایک ہی روزہ ہے، مربوط ہے. تو یہ سب شکلیں اس وقت پر ہے جب کہ عمل کیسا ہو؟ اول سے لے کر اخیر تک مربوط ہو. اگر عمل ایسا ہے کہ جس میں اول اور آخر میں ربط نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، بلکہ بیچ کے اندر اس میں تفریق ہے، جدائی ہے، مثال کے طور پر صدقہ، تلاوت، ذکر، یہ تسلسل, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی عمل ہے اول سے آخر تک. مثلا آپ نے صدقہ کیا تو صدقے کے اندر آپ نے 10 روپے دیے, پھر 10 روپے دیے, پھر 10 روپے دیے, پھر 10 روپے دیے, سب میں تفریق ہے, جدا جدا عمل ہے. تلاوت ہر آیت مستقل ہے, الگ ہے, ہر صورت الگ ہے, ہر صورت مستقل ہے. تسبیح پڑھی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر کلمہ الگ 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 ہے. دیکھو اول آخر مربوط نہیں ہے. نماز میں اول اور آخر کیا ہے؟ مربوط. روزہ اول اور آخر کیا ہے؟ مربوط. تو یہ جو مسائل بتلائے گئے وہ اس صورت میں ہے جب عمل ایسا ہو کہ جس میں اول اور آخر مربوط. اگر اول اور آخر مربوط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متفرق, منتشر, الگ الگ, تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ عمل کے جس حصے میں ریا داخل ہوئی وہ حصہ مردود ہو جائے گا, اور جس حصے میں ریا داخل نہیں ہوئی وہ مقبول ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو عمل اول اور آخر مربوط نہیں ہے, جیسے ذکر ہے, تلاوت ہے, صدقہ ہے, اگر اس کے اندر درمیان میں ریاکاری داخل ہوئی تو جتنے حصے میں ریاکاری آئی اتنا حصہ کیا ہو جائے گا؟ مردود. اور جتنے حصے میں ریا نہیں آئی وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے, آپ نے جو ہے اما یتسالون کی سورت پڑھی اللہ کی رضا کے لیے, والنازعات شروع کی, اتنے میں کوئی آپ کے پاس آ گیا اور اب آپ کی نیت بدل گئی کہ میں جو ہے ان کے خاطر کسی دنیاوی غرض سے, اب آپ کی نیت اس کو سنانے کی ہو گئی, بیچ میں اب آ گئی نیت میں گڑبڑ, آپ نے صدقہ شروع کیا, ایک فقیر آیا آپ نے اس کو جو ہے 100 روپے دیے اللہ کی رضا کے لیے, فقرا اور بھی آ رہے ہیں, دوسرا فقیر آیا اسی وقت آپ کا دوست بھی آپ کو ملنے کے لیے آ گیا, اب جیسے دوست آیا ایسی آپ کی نیت بدل گئی کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بہت خیرات کرتا ہوں, میں بڑا سخی ہوں, میں بہت بانٹنے والا ہوں, تو دوسرے نمبر کے اوپر ہی عمل کے اندر کیا ہو گئی؟ ریا. تو اب فقہا کیا فرماتے ہیں کہ عمل اول آخر مربوط نہیں ہے بلکہ ہر جز مستقل ہے, تو جس حصے کے اندر ریاکاری کا دخل ہوگا وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مردود. اور جس حصے میں ریاکاری نہیں آئی وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مقبول. اب تھوڑی دیر کے اندر وہ صاحب چلے گئے, پھر آپ کی تلاوت کے اوپر آپ کی توجہ کے میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں. بیچ میں پھر آپ تیسری صورت پر پہنچے عبس و تولا کے اوپر, اور پھر آپ کی نیت میں اخلاص آ گیا, یا ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی میں آپ کی نیت میں اخلاص آ گیا, بیچ میں والنازعات میں نیت گڑبڑا گئی تھی, تیسرا فقیر آیا اور پھر آپ کی نیت اخلاص والی ہو گئی, دوسرے فقیر کے وقت پر آپ کی نیت گڑبڑا گئی تھی, تو اب اس کا مسئلہ کیا بنے گا؟ کہ عمل کے جس جزو کے اندر ریا کا دخل ہوا وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مردود. اور جس حصے کے اندر ریا کا دخل نہیں ہوگا وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ مقبول ہو جائے گا. تمام شکلیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئے مسئلے کی, 12 کی 12 صورتیں. تو یہ ہیں نیت کے الگ الگ مسائل اور اس کی صورتیں اور شکلیں اور اس کے مطابق احکام. اس کے بعد انما الاعمال بالنیات, اب ذرا اس کا ترجمہ دھیان سے سمجھو. انما کلمہ حسر ہے, یہ آپ جانتے ہیں, حسر کو بتلانے کے لیے آتا ہے. اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے. دیکھو ترجمہ, یہ ترجمہ میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدہ کا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے. اب کون سی بحث آئے گی نمبر کے اندر؟ देख लो बराबर उन्वान। हाँ अब ये बहस आएगी कि बा हर्फे जर अन्नियात मजरूर जार मजरूर मिलकर के अरबी जबान के अंदर कोई न कोई मुतालिक हुआ करता है, तो यहाँ कौन उसका मुतालिक होगा? ये मुतालिक किसको माना जाए ये भी एक बड़ा मारेकतुल आरा मसला है, और इसी से अहनाफ और शवाफे के दरमियान के अंदर मसाइल में इख्तिलाफ भी हुआ है। अब समझो अरबी जबान के जाब्ते और कायदे के एतबार से बा हर्फ जर है, अन्नियात मजरूर है, जार मजरूर मिलकर के कोई न कोई मुतालिक होना चाहिए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अहनाफ ने यहाँ पर महजूब मुतालिक माना है तुसाबु ता सा अलिफ और बा, क्या मुतालिक माना तुसाबु। अब तर्जुमा क्या करेंगे? इन्नमल आमालु बिन्नियाति, आमाल पर सवाब दिया जाएगा नियतों के एतबार से। क्या तर्जुमा किया जाएगा? आमाल पर सवाब दिया जाएगा नियतों के एतबार से, जैसी नियत उसके एतबार से सवाब दिया जाएगा। तो हजरत इमाम अबू हनीफा और अहनाफ ने यहाँ पर तुसाबुक मुकद्दर माना, गोया कि ये हदीस शरीफ अजर के मुतालिक है कि इंसान को अमल पर अजर कब मिलेगा, क्या अच्छी नियत होगी तो अजर मिलेगा, अच्छी नियत नहीं होगी तो अजर मिलेगा नहीं। समझ में आया? अब उसके बाद शवाफे का मसलक समझ। हजरत इमाम शाफी और शवाफे रहिमहुमुल्लाह ने तस्सिहु फैल को मुकद्दर माना। अब तर इबारत क्या बनेगी? इन्नमल आमालु तस्सिहु बिन्नियाति, क्या इबारत बनेगी? हाँ, आमाल सही होंगे नियतों के एतबार से। क्या तर्जुमा करेंगे? आमाल सही होंगे नियतों के एतबार से, यानी अगर नियत तुम्हारी सही तो अमल सही, अगर नियत गड़बड़ तो अमल भी गड़बड़। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नफ्से अमल के सही होने और खराब होने से हदीस शरीफ को मुतालिक माना। ये हो गया दोनों का बुनियादी मसलक। अब उसके बाद हम नीचे उतरेंगे कि दोनों ने ये जो अलग अलग मुकद्दरात माने और दोनों ने जो अलग अलग तकदीरी इबारतें निकाली उससे किन किन मसाइल के ऊपर असर आता है और किसने मुकद्दर माना वो ज्यादा राजे हैं और किसका मुकद्दर माना हुआ मरजू है, वो हमको समझना है। एक बात समझो इस दोनों की बहस को समझे इससे पहले, इबादत की दो किस्में, इबादत मकसूदा और इबादत गैर मकसूदा। कितनी किस्म? इबादत और इबादत गैर मकसूदा। इबादत मकसूदा मसलन नमाज, ये भी ज़ात मकसूद है। रोज़ा इबादत मकसूदा भी ज़ात मकसूद है। ज़कात इबादत मकसूदा। हज इबादत मकसूदा। इबादत गैर मकसूदा यानी जो इबादत भी ज़ात मकसूद नहीं है बल्कि किसी के ज़िम्न में, किसी के ताबे होकर, किसी के ज़ेल में, वो इबादत बनती है। मिसाल के तौर पर वुज़ू करना, वुज़ू ऐसे इबादत नहीं है, वुज़ू करना ऐसे इबादत नहीं है। वुज़ू उसी वक्त इबादत बनेगी जबकि उसके अंदर नियत हो, वरना इबादत नहीं बनेगी। नूरुल इज़ा से आप मसला पढ़ते आ रहे हो और नूरुल इज़ा के हाशिए के अंदर आपने ये सारी नियतों की बात पढ़ी है। वुज़ू इबादत गैर मकसूदा है, वो कोई मकसूद भी ज़ात थोड़ा ही है, वो तो आला है नमाज के वास्ते कि भाई नमाज असल इबादत है और नमाज पढ़ने के लिए हमने वुजू किया, تو عبادات غیر مقصودہ جیسے کہ وضو، جیسے کہ غسل کرنا، غسل کو عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ عبادت غیر مقصودہ ہے. اگر آپ نے اچھی نیت کی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اسی غسل سے میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا، تو ماشاءاللہ آپ کا یہ غسل کرنا عبادت بن جائے گا، عبادت ہو جائے گی. اور اگر آپ نیت نہیں کرو گے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن عبادت بنے گا نہیں. تو شریعت میں عبادت کی دو قسم ہو گئی، کون کون سی؟ غیر مقصودہ، دو طرح کی عبادت ہو گئی. اب اسی کے اندر احناف اور شوافے کی دو الگ الگ رائے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اندر عبادت غیر مقصودہ داخل نہیں ہے. اس حدیث شریف کے اندر عبادت غیر مقصودہ داخل نہیں ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت غیر مقصودہ بھی داخل ہے، عبادت غیر مقصودہ بھی داخل ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث شریف میں صرف عبادت مقصودہ آتی ہے، عبادت غیر مقصودہ نہیں آتی. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ دونوں آ جائے گی. سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ اب اور آگے چلو اس مسئلے کے اندر. احناف کی دلیل، چونکہ احناف نے تصابو کو مقدر مانا ہے، تو احناف کی دلیل، احناف کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے اندر دلیل موجود ہے، باہر سے دلیل ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن کانت ہجرته الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرته الی ما ہاجر الی. احناف نے اسی میں سے دلیل لی. احناف بہت تیز ترار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں. کیا دلیل لی امام صاحب نے؟ کہ بتلاؤ ایک آدمی ہجرت کرے اور ہجرت کرنے کے اندر وہ کوئی نیت نہ کرے، کوئی نیت نہیں کی، ایسے اس نے ہجرت کر ڈالی، تو فی ذاتی ہی اس کی ہجرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فی ذاتی اس کی ہجرت وجود میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی. احناف کہتے کہ یہی دلیل ہے کہ بغیر نیت کے بھی عبادت اور عمل تو صحیح ہو گیا، بغیر نیت کے بھی عمل کیا ہو گیا؟ یہ دوسری بحث ہے، ثواب ملا نہ ملا، یہ دوسری بحث ہے کہ ثواب ملا نہ ملا، لیکن نفس عمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ احناف کی بہت زبردست دلیل ہے جو حدیث سے ہی لی ہے احناف نے، کہ حدیث شریف میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو بھی بیان فرمایا اور نکاح کو بھی بیان فرمایا، دو چیز بیان فرمائی، ہجرت بھی بیان فرمائی اور نکاح بھی بیان فرمایا. اب دونوں عمل کے بارے میں سوچ لو. ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، قاضی صاحب نکاح پڑھا دو، قاضی صاحب نے پڑھا ڈالا. اب اس کو کسی نے پوچھا، بھائی تم نے کس نیت سے نکاح پڑھا؟ کوئی نیت نہیں، میں تو آیا نے بیٹھا نے پڑھا نے چلا. بتلاؤ نکاح وجود میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا نکاح وجود میں. عورت حلال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اولاد حلالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مہر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واجب ہو جائے گا، دیکھ لیا. احناف کہتے ہیں کہ یہی حدیث میں آئی ہوئی دو چیزیں، ہجرت اور نکاح، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ بغیر نیت کے بھی نفس عمل وجود میں آ جاتا ہے. یہ بات اور رہی کہ ثواب ملا کے نہیں ملا. دوسری ایک دلیل احناف کی دیکھ لو، قرآن مجید سے لو. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. کیا فرمایا؟ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو. فطہرو میں مبالغے کا حکم ہے، جنابت کی حالت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو. اب خوب طہارت کا ہم نے کیا مطلب نکالا؟ غسل کرنا. کیا مطلب نکالا؟ غسل کرنا. اب دیکھو باری سبحانہ و تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، جنابت کی حالت ہے خوب طہارت حاصل کرو، لیکن خود باری تعالیٰ نے کہیں پہ یہ فرمایا کہ تم غسل کرنے سے پہلے نیت کرو گے تو غسل ہوگا ورنہ تمہارا غسل نہیں ہوگا. فرمایا کہیں پر باری تعالیٰ نے سیدھا فرما دیا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَرُوا. جنابت کی حالت کے اندر ہو تو خوب اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرو. کہیں پر بھی نیت کا تذکرہ نہیں ہے. اب ایک آدمی جنوبی ہے بیچارہ اور جنابت سے جلدی جلدی جا کے بالٹی لی اور اس نے غسل کر ڈالا, بتلاؤ غسل والا عمل وجود میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا غسل والا عمل وجود میں. اب اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, عمل وجود میں آ گیا, بغیر نیت کے بھی وجود کے اندر آ گیا. کوئی کہہ سکتا ہے اے بھائی تو نے نیت نہیں کی تھی اس لیے جا تیرا غسل مردود ہے, اب تو ابھی نماز پہلے نیت کر پھر غسل کر پھر نماز, ایسا کوئی کہے گا؟ ورنہ ہر غسل کھانے پر نیت کے بڑے بڑے بورڈ بنا کے لگانے پڑتے ہیں. دیکھ لیا. تیسری احناف کی بڑی دلیل قرآن مجید سے, باری تعالیٰ نے وضو کے فرائض قرآن میں بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. چاروں فرائض آ گئے ایک ہی آیت کے اندر. اب قمتم کا معنی سب کا, قمتم نماز کا جب تم ارادہ کرو تو تم کو یہ چار کام کرنے ہیں. سب حضرات کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے فرائض باری تعالیٰ نے بیان فرما دیے. فاغسلوا وجوہکم چہرے دو, وایدیکم الی المرافق ہاتھ کونیوں کے ساتھ دو, وامسحوا برؤوسکم سر کا مسا کرو, وارجلکم الی الکعبین تخنوں تک اپنے پیر کو دھو. ہو گیا. ہے کہیں پر نیت کا تذکرہ؟ خود باری تعالیٰ نے فرائض بیان فرمائے, ہے نیت کا کہیں؟ بالکل کہیں نیت کا تذکرہ نہیں ہے. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی وضو کرنے بیٹھ گیا تو وضو والا عمل وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ جائے گا. اب اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تمام وہ اعمال مالا یستحل الا بالوضوء فهو یستحل بهذا الوضوء, وہ تمام اعمال جو وضو کے بغیر حلال ہوتے نہیں ہیں وہ اس وضو کے ذریعے حلال ہو جائیں گے. کوئی بھی یہ کہے گا کہ بھائی تو نے نیت نہیں کی تھی اس لیے تیرا وضو ابھی ہوا نہیں اور ابھی یہ وضو کے بغیر وضو نہیں ہوا اس لیے تو جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی کہے گا ایسا؟ تو احناف کے دلائل سمجھ کے اندر آئے. احناف کیا مقدر نکالتے ہیں جار مجرور مل کر کے؟ تو سابو کیا مقدر نکالا؟ یعنی نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ثواب دیا جائے گا. اچھی نیت ہوگی ثواب دیا جائے گا, غلط نیت ہوگی ثواب نہیں دیا جائے گا. باقی رہا نفس عمل, نفس عمل کے وجود کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی تیمم میں احناف کیوں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں؟ تیمم کے اندر نماز کیوں آپ نے نیت کو شرط قرار دیا؟ اشکال کرتے ہیں بہت سے حضرات کہ احناف جہاں یہاں یوں کہتے اور وہاں تے, حالانکہ یہ بھی طہارت اور وہ بھی طہارت, وضو بھی طہارت اور تیمم بھی طہارت, پھر یہاں نیت شرط نہیں اور وہاں کیوں؟ احناف کے یہاں تیمم کے تین ارکان ہیں آپ جانتے ہیں. پہلا رکن کیا؟ نیت کرنا. دوسرا رکن کیا؟ چہرے کے اوپر مٹی کو لگا دینا, مٹی والے ہاتھ پھرا دینا. اور تیسرا رکن کیا ہے؟ دونوں ہاتھ. تو یہاں کیوں نیت شرط لگائی؟ تو اس کا جواب سمجھو اچھی طریقے سے. پہلا جواب قرآن مجید سے. قرآن میں باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ہلل مرافق، یہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا. اگر تم کو پانی نہ ملے، تم پانی کو نہ پاؤ تو کیا فرمایا؟ فتیمموا صعیدا طیبا. لفظ تیمم ہی میں نیت ہے، لفظ تیمم کے ہی اندر کیا ہے نیت. تیمم کا معنی کیا کرتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم کو پانی نہ ملا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم قصد اور ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا. تو لفظ تیمم ہی ایسا لفظ ہے کہ اسی کے اندر نیت کا معنی شامل ہے. تو خود نص نے، قرآن نے تیمم کے بارے کے اندر نیت کو شرط بتلایا. سمجھ میں آیا پہلا جواب؟ دوسرا ایک جواب، بہت اچھا جواب سمجھو باہر سے. وضو اور غسل کے اندر اعلی طہارت کیا ہے؟ وضو اور غسل میں اعلی طہارت کیا ہے؟ پانی. اور تیمم میں اعلی طہارت کیا ہے؟ مٹی. برابر. اب دوسرا جواب دو، مٹی صفائی کرتی ہے کہ صفائی کو ختم کرتی ہے؟ ختم کرتی ہے نا صفائی کو. آپ ماشاءاللہ صاف ستھرے نہ کر کے چوکھے ہو کر کے نکلے اور راستے میں گرد و غبار اڑا، مٹی اڑی آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے ہاتھ کے اوپر، تو صاف صفائی نظافت بڑھی یا ختم ہوئی؟ ختم ہو گئی. کوئی کیا کہے گا؟ دیکھو نہیں، یہ گوجا گوجا، میلا میلا، گندا گندا آدمی آ رہا ہے، یہی کہے گا نا کوئی بھی کہنے والا؟ کوئی یہ کہے گا کہ ماشاءاللہ فری پاور لگا، پاؤڈر لگا کر کے آ رہے ہیں؟ کوئی ایسا کہے گا مفت والا پاؤڈر کہ جس سے آپ کے حسن میں دو بالائی ہو گیا اور اضافہ ہو گیا؟ کوئی یہ کہے گا؟ تو بتلاؤ، مٹی جو ہے یہ صفائی کے کام میں آتی ہے کہ صفائی کو ختم کرنے کے کام میں آتی ہے؟ جبکہ پانی کا کام کیا ہے؟ صفائی کا کام کرنا، پاکی کا کام کرنا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو باری سبحانہ وتعالی نے پانی کو پیدا فرمایا ہی صفائی کے واسطے. دلیل قرآن مجید سے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا وہ پانی کیا بنایا؟ طہور بنایا. طہور یعنی جو بذات ہی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہو. خود باری سبحانہ وتعالی نے اس کو اسی مقصد کے لیے آسمان سے نازل فرمایا ہے. دیکھ لیا؟ جبکہ مٹی جو ہے وہ تو صفائی اور نظافت کو ختم کرنے والی ہے، لیکن ایک مجبوری اور عذر کے موقع کے اوپر ہم اس کو صفائی کے کام میں لا رہے ہیں. ایک مجبوری اور عذر کے موقع پر ہم اس کو صفائی کے کام میں لا رہے ہیں، اس لیے وہاں پر نیت کی ضرورت پڑی. اس لیے وہاں پر نیت کی ضرورت پڑی. یعنی دیکھو اس میں ہوا کیا، ایک آدمی ایک کام کے لیے طے شدہ ہے، سب جانتے ہیں کہ آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے. اگر وہ آدمی وہ ذمہ داری ادا کرتا ہو تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو آدمی کی کسی کام کی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ کام اس سے لینا ہو تو خود اس آدمی کو بھی کہنا پڑے گا، جناب اگر یہ کام آپ انجام دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا. دوسرے لوگ جو اس کام میں شامل ہیں ان کو بھی اطلاع دینی پڑے گی کہ بھائی آج یہ کام جو ہے نا یہ صاحب انجام دینے والے ہیں. لوگوں کو بھی اطلاع دینی پڑے گی، سب کو کہنا پڑے گا، ورنہ لوگ سوچیں گے کہ یہ کہاں یہاں آ گیا. دیکھ لیا اس چیز کو؟ تو پانی کا کام ہی باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. کیا؟ صفائی، طہارت، طاہر، مطہر ہونا. جبکہ مٹی اس کام کے واسطے نہیں ہے، مٹی سے تو باری تعالیٰ نے جو ہے دوسرے بہت سارے کام ہے، امبات، درختوں کو اگانا اور انسان اس کے اوپر رہے، بود و باش اختیار کرے اور اس سے منافع حاصل کرے. اب اس سے ایک ایکسٹرا زائد کام لیا جا رہا ہے، کون سا؟ طہارت کا، مجبوری کے عالم کے اندر. اس لیے بتانا پڑے گا کہ بھائی آج تجھ سے ایک ایکسٹرا نیا کام لیا جا رہا ہے اور جو تیرا اصلی کام ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک زائد کام لیا جا رہا ہے. کون سا کام؟ طہارت والا. اس لیے وہاں پر نیت کرنا کیا ہوگا؟ ضروری اور شرط قرار دیا جائے گا. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کے اعتبار سے, نیتوں کے اعتبار سے اعمال پر ثواب دیا جائے گا. جیسی نیت اس کے اعتبار سے ثواب دیا جائے گا. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ترجمہ کریں گے؟ نیتوں کے اعتبار سے اعمال صحیح اور غلط ہو جائے گا. اب پھر اس میں حکمت بیان کی جاتی ہے کہ بھائی جمع کا صیغا کیوں آیا نیت کے اندر؟ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ کہ جمع کا تقابل جمع سے ہے, اعمال جمع نیت بھی جمع. اور دوسری ایک بات کیا, ہماری شریعت مطہرہ کے اندر ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی گنجائش ہے. ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی گنجائش ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر سمجھو, ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اب ظہر کی نماز آئے گی, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا, کیا نیت ہے اس کی؟ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن ساتھ میں یہ نیت بڑا دیوے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے گی نہیں تو میں ہٹا لوں گا, پتھر گرا ہوگا, کانٹا گرا ہوگا, میں ہٹا لوں گا. اور اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بہت بڑی نیکی ہے. ساتھ میں یہ نیت بھی کر لی, دو نیت ہو گئی. تیسری نیت اس نے کر لی, کوئی بیچارہ دکھی مصیبت زدہ آدمی راستے میں مل گیا, میں اس کی مدد کچھ کر دوں گا. کوئی آدمی کو دوا منگوانی تھی, کوئی مل نہیں رہا تھا, میں کہا لاؤ چچا مجھے پرچی دے دو, میں آپ کو دوا لے کے پہنچا دوں گا. یا مسجد کے دروازے پر کوئی فقیر ملے گا, سائل ملے گا, اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دوں گا, کوئی مصیبت زدہ کی مدد کر دوں گا. تیسری نیت ہو گئی. ارے بھائی مسجد میں کوئی بزرگ ملیں گے, اللہ والے ملیں گے, عالم ملیں گے, میں ان کی زیارت اور ملاقات بھی کر لوں گا. ارے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مفتی صاحب بھی اسی مسجد میں ظہر پڑھتے ہیں, میں پوچھ کر کے دین کا علم حاصل کر لوں گا ان سے اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور نیت کر لی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا, یہ بھی ایک نیکی. میرے بہت سے مسلمان بھائی مسجد کے اندر آئیں گے, میں ان کی خندہ پیشانی سے ہنس کر کے ملاقات کروں گا, حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں گا اس کے سامنے. ایک نیت اور بڑھ گئی. دیکھ لیا عمل ایک ہے, کون سا؟ ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے, لیکن اس میں آپ متعدد نیتیں بڑھاتے جاؤ, نیتیں بڑھاتے جاؤ, نیتیں بڑھاتے جاؤ. جس قدر نیت بڑھے گی اس قدر اس میں اجر اور ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہر عمل میں ہے, صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے اندر. مثلا یہ نکاح ہے, حدیث میں مثال کے طور پر, او علم راتین کی ہوا, ایک آدمی نکاح کی مجلس کے اندر آیا تو وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری نیت یہ کی کہ میری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. تیسری نیت یہ کی کہ مجھے نیک اور صالح اولاد حاصل ہو جائے گی. دیکھو ایک نکاح اور تین نیت کر ڈالی تو تین تین طرح کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا. سمجھ گئے بات کو؟